الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمحسبتا أن صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی اوصاف میں سے رحمت کو اپنے اوپر لکھ دیا ہے. فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اس نے اپنے اوپر اپنے نفس پر رحمت کو تحریر کر دیا. اور رحمت کو تحریر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اس کے اوصاف کے اندر رحمت ہمیشہ غالب رہے گی. وہ چاہتا تو بندوں کے ساتھ عدل بھی کر سکتا تھا لیکن اس کا عدل اتنا شدید تھا کہ روئے زمین کے اوپر کوئی باقی نہ رہتا اگر وہ عدل فرماتا. لہذا اس نے رحمت کو تجویز کیا اور اس رحمت کے تحت انسانوں اور خالق کے درمیان تمام تر رابطوں کے اوپر اثر پڑ گیا. اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو ارسال فرمایا. اسی کی رحمت تھی کہ اس نے ان تمام انبیاء کے اندر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ رحمت اتنی واسعہ تھی اتنی مرتبت کی ذات مقدس کے اندر جو رحمت تھی وہ اتنی شامل اور اتنی عمومی تھی کہ قرآن کریم کے اندر وعدہ کیا کہ اگر تم مسلمانوں کے درمیان نبی کا نام بھی باقی رہے گا تو عذاب سے محفوظ رہو گے. فرمایا اے نبی اگر آپ کا نام بھی ان کے درمیان باقی رہے گا تو ہم انہیں عذاب نہیں کریں گے. لہذا یہ جو میں اور آپ خطبے کے اندر سرور کائنات کا نام لیتے ہیں اور شاید مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت دفعہ کہنے والے کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. شاید اکثر سننے والوں کے ذہن میں بھی نہیں رہتا جس وقت وہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں کہ کس کا نام لیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نہیں معلوم کتنی رحمتیں اسی وقت برس رہی ہوں گی جب نبی اکرم کا نام لیا جا رہا ہوگا. بس اس کی رحمت تھی کہ اس نے ختمی مرتبت کے نامی گرامی کو اتنا مقدس قرار دے دیا. اس کے بعد اس کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کے لیے ہدایت بھیجتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت نہ لینے پر تنبیہ کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے عذاب بھیجتا ہے تو یہ بھی اس کی رحمت واسعہ ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ میں نے عرض کیا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں کہ کسی قوم کے لیے جب عذاب آتا ہے تو فرماتا ہے فقط یا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، جس قوم نے ظلم کیا اسے ہم نے جڑ سے اکیڑ کر پھینک دیا اور حمد تمام اللہ کے لیے ہے. اس میں شکر اسی طرح سے ہے کہ اگر خدا نے متعال اس قوم کو عذاب نہ بھیجتا تو نامعلوم کتنی اور قومیں اسی گناہ کے راستے پر چل نکلتی. بس عذاب بھیج کر اس کی رحمت آ گئی. یہ کہ وہ قیامت کے دن دسیوں طریقے اختیار کرے گا جن کے ذریعے سے قیامت سے پہلے کسی طرح گناہ ڈھول دیے جائیں. تو فرماتے ہیں برزخ کے اندر مومن کو سختی کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے. کیوں؟ ایسا مومن جس کے کچھ گناہ رہ گئے ہوں خدا تعالیٰ برزخ میں اس کو سختی سے رکھے گا، موت کے گزرنے کے لمحے کو اس کے اوپر سخت کر دے گا تاکہ اس کے وہ تمام گناہ بھی دھل جائیں جو اس کی زندگی کے اندر باقی رہے. یہ بھی خدا تعالیٰ کے ایک رحمت کے اندر سے رحمت ہو گئی کہ وہ موت کے لمحے کو سخت کرتا ہے تاکہ مومن کی زندگی میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کی جزا اس کو یہیں پر مل جائے، سزا اس کو یہیں پر مل جائے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے تو پاک و پاکیزہ اٹھے. بس خدا تعالیٰ کا عذاب کرنا بھی رحمت ہے، اور اس رحمت کو یہاں تک پہنچاتا ہے. اب جو ذرا سی ظریف بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات قیامت کے اندر بھی کسی مسلمان کو عذاب کرتا ہے تاکہ آخر کار وہ جنت میں لایا جا سکے. تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ کچھ کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا کچھ وقت کے لیے اور آخر کار جنت میں آ جائیں گے. بس خالق ہر طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندوں کو جنت میں لے کر آئے. بس اس اعتبار سے اس دنیا کے اندر جو سختیاں آتی ہیں، اس دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ در حقیقت رحمت الہی کی ایک نشانی ہے. ان مصیبتوں کے ذریعے سے ہوشیار کرتا ہے، ان سختیوں کے ذریعے سے ہوشیار فرماتا ہے. اور جیسے کہ کل ہم نے موضوع شروع کیا کہ خالق متعال نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات پہلے سے بتا دیے کہ مستقبل کے حالات بہت سخت ہیں. یہ جو مستقبل کے حالات کی اطلاع دینا ہے یہ بھی خدا کی ایک رحمت ہے کہ وہ پہلے سے اپنے بندوں کو ہوشیار کر رہا ہے کہ دیکھو اس قسم کی نشانیوں کے سامنے سے تمہیں گزرنا ہوگا، اس قسم کی سختیوں کے سامنے سے تمہیں گزرنا ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ جب وہ سختی تم پر آئے تو تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے. پہلے سے جان لو کہ ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی کہی ہوئی کوئی نشانی میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہو اور اس نشانی سے ہم نے عبرت حاصل نہیں کی تو یہ در حقیقت عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہوگا. اگر خالق متعال نے ایک نشانی بتا دی، مثلا تصور فرمائیے ہم نے جن مراحل انتظار کا ذکر کیا اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو نشانیاں بتاتی ہیں کہ نبی کی آمد کی نشانیاں کیا ہیں، اگر کوئی ان نشانیوں کو دیکھ رہا تھا پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا تھا تو در حقیقت یہ کیا تھا؟ یہ عذاب کو دعوت دے رہا تھا. بس مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے، اپنے ذہن کو ہوشیار رکھے اور جا بجا اپنی زندگی میں خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کرے. نہیں معلوم کتنی رحمتیں پروردگار عالم کی ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے برابر سے گزر جاتی ہیں، ہمارے اوپر برس رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتے کیونکہ اس رحمت کا شعور حاصل نہیں کر پاتے. کتنی مصیبتوں کو خدا نے متعال ہمارے سر پہ سے گزار دیتا ہے کس کس کے صدقے میں اور ہم نہیں جان پاتے. مومن کو اپنے اندر بہت بصیرت رکھنی چاہیے، اس کو اپنے زمانے سے اپنے حالات سے آگے ہی رکھنی چاہیے تاکہ اپنی شرعی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور ادا کر سکے. اسی اعتبار سے روایات کے اندر آخر الزمان کی بے تحاشا نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سینکڑوں کے حساب سے روایات ہیں، اور وہ روایات امیر المومنین سے لے کر آگے تمام آئمہ کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر موجود ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل بیان یہاں تک پہنچا کہ یہ خرابیاں ایک دن میں ایجاد نہیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی خرابی ایک دن میں نہیں آتی. ایک دفعہ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی ایک گناہ انسان ایسا انجام دے دے جس سے ایک لہجے میں گر جائے، لیکن معمولاً معاشرتی خرابیاں ایک دن میں نہیں آتی، انسان کی خرابی بھی زیادہ تر ایک دن میں نہیں آتی. یہ تو آخر الزمان کی روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ زمانہ اتنا برا ہوگا، گناہ اتنا سر عام ہو جائے گا کہ جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا رات کو مومن سو رہا ہوگا, ایک رات کے گناہ میں کچھ ایسا گناہ کر گزرے گا, نعوذ باللہ کی صبح کو فاسق اٹھے گا. یہ آخر الزمان کی حالت میں ہے, ورنہ معمولاً انسان اتنی بری طریقے سے زوال کا شکار نہیں ہوتا. اچھا اب تصور کیجئے, اگر ایک انسان معمول کے مطابق عابد ہو, معمول کے مطابق مسلمان ہو, صاحب ایمان ہو, تو خرابی میں پہلی خرابی کہاں آتی ہے, پہلی مشکل کہاں پر آتی ہے؟ دو جگہ پہ ڈھونڈنا پڑے گی, ایک عمل میں, ایک عبادت میں. عمل میں کون سا ایسا عمل ہے جو سمجھ لیجئے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی خرابی کا, اور عبادتوں میں کون سی ایسی کمی ہے جو عبادت کو خراب کرنے کا سٹارٹنگ پوائنٹ بن رہی ہوتی ہے. یعنی تصور کیجئے گا, عبادتوں میں کوئی خرابی بلا وجہ میں نہیں آئے گی, عبادت میں جب بھی خرابی آئے گی کسی عمل کی خرابی سے آئے گی. اب یہاں پر بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں, روایتوں نے تو ہر طرح کی ہدایت ہمیں دی ہوئی ہے. عبادتوں میں میں کیسے احساس کروں, کس جگہ پر میں ہوشیار ہو جاؤں کہ اب کوئی خرابی شروع ہو گئی؟ تو روایت میں اس طرح سے بیان ہوا کہ اول ما تفقدون من دینکم الخشوع, پہلی چیز جو تم اپنے دین میں سے ضائع کرو گے وہ خضوع و خشوع ہے تمہاری عبادتوں کے اندر. سمجھ لیجیے سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے. ایک انسان کو سوچتے ہیں, مومن ہے, صاحب ایمان, نماز پڑھتا ہے, خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے, خضوع و خشوع اس کا ختم ہونا شروع ہوا. جیسے ہی خضوع و خشوع ختم ہونا شروع ہو رہا ہے سمجھ جائے عمل کے اندر کوئی خرابی ہو چکی ہے, ورنہ خدا نے اتنی بڑی نعمت کیوں لے لی. اچھا مشکل یہ ہے, خضوع و خشوع ختم ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ جس کے دل سے عبادتوں میں خضوع اور خشوع ختم ہوگا اس کے بعد اگلے مرحلے میں نماز کی اور عبادتوں کی لذت ختم ہو جائے گی. اب لذت نہیں ہے, لذت نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے, واجب ہے تو پڑھ رہا ہے, لیکن نماز سے عشق نہیں کر پا رہا. نماز کو روایتوں میں لکھا ہے توانے کوہا, گلے لگاتا ہے مومن, کہتے ہیں نماز کو گلے نہیں لگا پا رہا, نماز سے کوئی محبت ایجاد نہیں ہو پا رہی. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ پیچھے عمل میں کوئی کمی ہو گئی ہے, اس کو اپنے عمل کے اندر کوئی نہ کوئی اصلاح کرنی پڑے گی, ورنہ خدا خضوع اور خشوع کیوں چھینے گا؟ وہ تو چاہتا ہے بندہ آئے, راز و نیاز کرے, گفتگو کرے. اب یہ جو مزہ نہیں آ رہا, نماز میں لذت نہیں آ رہی, اب اس کے بعد ایک اور مصیبت آئے گی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز تو صرف خشوع والوں کے لیے اچھی ہوتی ہے, اگر خضوع و خشوع نہ ہو فرماتا ہے پھر بہت سخت ہے, پھر نماز نہیں پڑھ پائے گا. کچھ عرصے گزرے گا بغیر خضوع و خشوع کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا, اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ٹکریں مارے گا, سر مارتا رہے گا, بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے نماز سے بدقسمتی کے ساتھ جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہے گا. شروع میں, بیچ میں, آخر میں کہیں نہ کہیں کوشش کرے گا, بھائی یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کسی طرح سے اس سے جان چھڑاؤ. تو وہ کچھ عرصے تک بغیر خضوع و خشوع کے نماز کو اس طرح جان چھڑانے کے لیے پڑھتا رہے گا. اچھا اگر کنٹرول ہو گئی خرابی تو تھوڑا سا امپروومنٹ ہو جائے گی, نماز میں پھر مزہ آنا شروع ہو جائے گا, اور امپروومنٹ آئی پھر نماز کی لذت دوبارہ واپس آ جائے گی, پھر نماز کے ساتھ عشق کرے گا, پھر نماز میں. اچھا اگر نہیں آئی تو کیا ہوا؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے کبیرہ ہے یہ, پھر تو بہت مشکل ہے. کچھ عرصے تک تو ایسے ہی پڑے گا, اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کرے گا, ایک دن چھوڑے گا, دو وقت چھوڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کبھی صبح کی چھوڑے گا. یعنی پہلی مصیبت جو ظاہر ہے ٹوٹے گی وہ صبح کی نماز پر آئے گی, باقی کو تو چلو کہیں نہ کہیں نپٹا لے گا, پہلی مصیبت جو اس کی آئے گی وہ صبح کی نماز کے اوپر. پھر نماز صبح گئے گی, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوسری نمازیں. اچھا اب ایک اور مصیبت شروع ہو جائے گی, پہلے اس کو نماز میں مزہ آتا تھا تو دوسروں سے کہتا تھا نماز پڑھو, یہ کرو وہ کرو, پھر جب خود مزہ آنا ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ نماز پر اعتراض شروع کرے گا, آہستہ آہستہ اعتراض شروع کرے گا. آخری اسٹیج کیا ہوگا؟ آخری اسٹیج یہ ہوگا نماز کا مذاق اڑا رہا ہوگا, چونکہ میں نے عرض کیا قرآن کریم نے لکھا ہے کافر مذاق اڑاتا ہے, کافر کی نشانی یہ ہے مذاق اڑاتا ہے, تو نماز کا مذاق اڑانا شروع کرے گا. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ حب اہل بیت کے نام پر نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں, یقین فرمائیے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں انسان سنتا ہے تو اندر سے لرز پڑتا ہے کہ اس کی اندر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے باہر سے تو جو جملہ کہہ رہا ہے یہ تو کافر بھی بول دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے یہ بظاہر محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے, اندر سے اس کی حالت کتنی خراب ہونی چاہیے کہ یہ زبان سے یہ جملہ نکال رہا ہے. اچھا یہ تو عبادت کے اندر ہوا, عبادت کے اندر خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اول ما تفقدون من دینکم الخشوع, پہلی چیز جو تم اپنے دین میں سے چھوڑو گے وہ خضوع و خشوع ہے. فما یموت قلب المرء کما یموت بدنه, اس طرح اس کا دل مر جائے گا جیسے بدن مر جاتا ہے. بدن مرتا ہے حرکت نہیں ہوتی, بدن مرتا ہے تو آنکھیں پہچان نہیں پاتی, دل بھی ایسے ہی مر جاتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ پرواہ نہیں کرتا, پھر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے, گزر جاتا ہے, مذاق اڑاتا ہے. عمل میں کہاں سے خرابی شروع ہوگی؟ یہ تو عبادت میں ہے, عبادت میں جو خرابی آتی ہے وہ عمل سے آتی ہے, عمل میں خرابی کہاں سے شروع ہوگی؟ تو فرمایا پہلی چیز جو عمل میں سے ظاہر ہوتی ہے وہ حیا ہے, شرم و حیا. پہلی چیز جو عمل کے اندر خرابی آتی ہے بے حیائی ہے. کہیں پر, اچھا میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا, بے حیائی شیطان کا حربہ ہے, فحشا شیطان کا حربہ ہے. اس کا مطلب یہ, اگر اس کے اندر بے حیائی آئی اس کا مطلب ہے شیطان کا پہلا مضبوط وار ہو گیا. اب اگر یہ بچ گیا, اپنی بے حیائی کو کنٹرول کر پایا تو بچ گیا, نہیں بچا تو بس پھر بے حیائی کے بعد جو دوسری چیز ظاہر کرے گا وہ امانت ہے. روایتوں میں لکھی ہوئی ساری سیکوینس, ہم نے نہیں بول رہی, یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے. فرمایا پہلی چیزیں جو انسان ظاہر کرتا ہے وہ حیا ہے اور اس کے ساتھ امانت. امانت کیا ہے؟ چھوٹی موٹی خیانتیں شروع کر دے گا, تھوڑی تھوڑی خیانتیں. تھوڑی سی خیانت کیا ہے؟ اب آپ اپنی زندگی کے اندر جانتے ہیں کس طریقے سے خیانتیں ہو جاتی ہیں. شروع میں ایسی خیانت کرے گا جو کہے گا یہ تو کوئی بہت تھوڑا سا معاملہ ہے, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ اس پہ اتنا سب ٹھیک ہے, اتنا ہو جائے گا. پھر بعد میں یہی بے حیائی اور یہی عدم امانت جس کو ہم خیانت کہیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی. پھر آخر میں کیا ہوگا؟ پہلے یہ ایک آدمی کے مقابلے میں بے حیا تھا, اب خدا کے مقابلے میں بے حیائی دکھائے گا. پہلے یہ انسانوں کی امانت میں خیانت کر رہا تھا, اب اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرے گا. نعوذ باللہ, اس جگہ کے اوپر پھر دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے, عبادتیں اس کی ختم ہو چکی ہوں گی, دروازے بند ہو رہے ہوں گے. ایسی ایک مصیبت سے بچنے کے لیے ہم کہیں گے جیسے ہی پہلے دن خشوع میں کوئی کمی آ رہی ہے اسی وقت گرفت کریں, اسی وقت پیچھے دن میں پلٹ کے دیکھیں دن میں کوئی غلطی ہوئی ہے, کسی مومن کا دل دکھا دیا. اب صاحب ایمان جس درجے پر فائز ہے کہ لذتیں لے رہا تھا نماز کے اندر, یہ جو خشوع میں کمی ہوئی پہلے دن تو وہ جا کر کوئی گناہ کبیرہ بھی شاید نہیں کرے گا, پہلے دن جو خشوع کم ہوا ہے وہ کسی چھوٹے سے گناہ سے کم ہوا ہوگا, اس کو جا کے دیکھنا پڑے گا یہ پہلی مشکل کہاں سے آئی ہے. اور یقین فرمائیے اس کے اوپر اہمیت دیجیے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اسے, مجھے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر احساس ہوتا ہے خضوع خشوع کچھ کم ہو رہا ہے فوراً پلٹ کر جائیے, دیکھیے پچھلے دن کیا غلطی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, ورنہ خدا اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں لیتا, ہم نے کوئی غلط کام کر دیا ہے. یہی ساری غلطیاں بڑھتی رہتی ہیں بڑھتی رہتی ہیں, وہ معاشرہ بن جاتا ہے جو آخر الزماں کا معاشرہ ہے, برباد معاشرہ, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, اس بری طریقے سے خراب ہو جائے گا کہ صاحبان ایمان ختم ہوتے چلے جائیں گے. ایک روایت میں عرض بتاتے ہیں اس طریقے سے, کہا کہ دیکھو تم لوگ برائی کی سمت چل نکلو گے, کہا تم لوگ برائی کی سمت چل نکلو گے, اور تم لوگ دو جملے استعمال ہوئے بڑے عجیب, لکھا ہے ایک دوسرے کے منہ پر تھوک پھینکو گے, ایک دوسرے کو جھوٹا مکار بولو گے, تمہارے اندر برائی اتنی بڑھ جائے گی. ایک دوسرے کے منہ پر تھوک پھینکو گے, ایک دوسرے کو جھوٹا مکار بولو گے. کہا اس موقع پر تمہاری تعداد اتنی کم ہو جائے گی. پھر مولا نے ایک مثال دی ہے, کہا تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے ایک آدمی نے گندم کہیں ذخیرہ کیا ہوا ہے, وہاں پر کوئی کیڑا لگ جاتا ہے, جس نے گندم رکھا تھا وہ دیکھتا ہے گندم کو کیڑا لگا ہے, تو وہ گندم نکالتا ہے, اسے دھوپ لگاتا ہے, کیڑا وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ گندم کے دانوں کو جو کیڑا لگا ہے وہ نکل جائے, تو کیڑا نکل جاتا ہے لیکن گندم تھوڑی سی کیڑے نے کھا لی تو اب کم ہو گئی گندم, پھر دوبارہ رکھتا ہے پھر کیڑا لگ جاتا ہے. اتنی دفعہ یہ کام ہوتا ہے کہ آخر میں وہ دیکھتا ہے گندم میں سے صرف چھلکا باقی رہ گیا ہے, باقی سب ختم ہو گیا. کہہ رہے ہیں یہ تمہاری حالت ہوگی, تم لوگوں میں سے, روایتوں میں روایت میں لکھا ہے, تم میں سے بہت کم باقی رہ جائیں گے, ان کو فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اب جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ فتنہ آئے, اتنا زبردست فتنہ کہ ہم بچ نہ سکیں, اس سے پہلے کہ اتنا شدید فتنہ آئے, اپنے آپ کو اس کم گروہ میں شامل کر لیجئے تاکہ وہ فتنہ نقصان نہ پہنچائے. ورنہ جب وہ فتنہ آئے گا تو پھر لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے, پھر لوگ باقی نہیں بچیں گے. ابھی بھی نہیں معلوم کتنے تو ختم ہو چکے, آپ جانتے ہیں یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, نہیں معلوم کتنے لوگ تباہی کے راستے پر جا چکے ہیں, جو مختصر رہ گئے ہیں ان کو سمیٹیں کسی طریقے سے, اب ان میں ہم نے اور کتنا کم ہونا ہے. اب امام کی تشبیہ کو اگر دیکھیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ گندم کو کیڑا لگ چکا ہوگا, اب پتہ نہیں کتنے باقی رہ گئے, آیا ان میں سے بھی کم ہوں گے؟ کہ فرماتے ہیں ایسے باقی رہ جائیں گے جیسے گندم میں صرف چھلکا باقی رہ جاتا ہے. مومن اس قسم کی حالت میں ایک ہوگا تو اس کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہوگی, یہ سادگی سے نپٹنے والا کام نہیں ہوگا. جو میں آپ کی خدمت میں مسلسل چند روز سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا سادہ کام نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے میں دین اور دنیا, جو ہماری اصطلاح میں رائج ٹرم ہے, دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلوں گا تو کچھ گناہ کچھ ثواب, نعوذ باللہ. نہیں, پھر یہ اس طرح سے نہیں رہے گا, پولرائزیشن ہو جائے گی. پولرائزیشن کا مطلب یہ قطب بن جائیں گے, یا آپ صحیح پر ہیں یا آپ غلط پر ہیں. اگر آپ صحیح پر ہیں تو بہت صحیح ہیں, اور اگر آپ غلط پر ہیں نعوذ باللہ پھر بہت غلط ہیں. اس قسم کی ایک کیفیت مجھے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے. چند روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, انالیٹیکل کام ہو چکا, جتنا مجھے انالیسس کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں. اب میں کوشش میری یہ ہوگی کہ چند دنوں میں ہم ان روایتوں پہ توجہ دیں. یہ وہ روایات ہیں جو خاندان اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں, کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں, عین روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ جس نتیجے پر ہم پہنچ رہے ہیں اس کی جگہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ روایتوں میں کیا ہے جس کو دیکھ کر ہم اس سخت نتیجے کے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. یہ بات یس کرتا چلوں کہ میں تین محور کے اوپر چاہوں گا اگلے جو بھی دن باقی رہ گئے, جو بھی وقت ہمارا باقی ہے, ان میں تین محور پہ کام کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ معاشرے میں برائی کہاں تک جائے گی, کیونکہ ہر دور میں انسان سوچتا ہوگا شاید اس سے زیادہ نہیں جائے گی, شاید اس پہ رکنا ہے, یہی آخری ہے. تو پتہ چلتا ہے آخری نہیں ہے, اس کے بعد اور برائی آ گئی. مقایسہ کر لیجیے, آج سے 50 سال پہلے کو اپنے آپ سے مقایسہ کیجیے, 50 چھوڑیے 25 سال پہلے کو مقایسہ کر لیجیے, بتائیے زیادہ برا ہو گیا یا نہیں ہوا. اب انسان اس درجے کو سوچتا ہے اب اس سے زیادہ برا کیا ہوگا, لیکن بدقسمتی سے ہر گزرتا ہوا وقت, وہ جو روایت میں تھا کہ لا یاتی علیکم زمان الا بعده شر من, جو بھی زمانہ بعد میں آئے گا وہ پچھلے سے زیادہ برا ہوتا چلا جائے گا. اب برائی جائے گی کہاں تک, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معاشرے کے اندر برائی نے کہاں تک جانا. وہ جو آخر الزمان کی برائی ہے, جو اس زمانے میں رائج ہے, وہ کس قسم کی ہے؟ جب وہ برائی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی پھر دوسرے اسٹیج میں ہم یہ دیکھیں گے مومن کے لیے کیا تجویز کیا گیا ہے. کوئی تو ریکمنڈیشن اہل ایمان کی طرف سے آئی ہے, کچھ تو اہل بیت نے, مثلا جب اہل بیت نے یہ بتا دیا کہ اس زمانے میں یہ حالت ہوگی تو یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ مومن کیا کرے, یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ مومن کی ذمہ داری کیا بتائیے اس وقت, مرے کھپے زندگی کو بتائے کیا کرے اس وقت, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر تیسری بات میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس کے مقابلے میں میں کیا کروں گا, حل کرنے کے لیے کیا کروں. ایک تو یہ ہوتا ہے معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے, خطا خراب ہوتا جا رہا ہے, میں اس کا اس میں زندگی کیا گزاروں. ایک اگلی بات یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں کی, ایک لیول یہ کہ میں بچوں کیسے, دوسرا لیول یہ دوسروں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. پہلے مرحلے میں تو اپنے آپ کو بچاؤں, پھر دوسرے مرحلے میں کچھ سوچوں گا آگے کیا کرنا ہے مجھے. تو ہم تین لیولز کے اوپر بات کریں گے. آج پھر میں کچھ روایتیں کہوں گا جن سے ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے وہ زمانہ کیسا برا زمانہ ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب یہاں پر ایک اعتراف کرنا پڑے گا اپنی کہیے ناکامی کا یا عجز کا, وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جنسی تعلقات پر جو کچھ روایات میں لکھا ہے وہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں بول سکتے, ہم نہیں بول سکتے. اتنا برا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہیں بولیں تو یہ اور برائی کو فروغ دینا نہ بن جائے. اس حد تک ہم جنس پرستی پر لکھا ہے, مردوں مردوں کے تعلقات, عورتوں عورتوں کے تعلقات کی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی آدمی کیا بولے اس میں سے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب آنکھ اٹھا کر دنیا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہو گیا. مثلا ایک جملہ لکھا ہے اس قسم کا, لکھا ہے مرد دوسرے مرد کے لیے ایسے غیرت دکھائے گا جیسے ایک مرد اپنی بیوی کے لیے دکھاتا ہے. اچھا ہم جانتے ہیں مغرب میں ایسا ہو رہا ہے. بدقسمتی سے یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کے ہمارے اسی شہر کے بعض حصوں میں ہو رہا ہے. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ نیچے نہ آ جائے کہیں, سرایت نہ کر جائے, تو وہ میں بول نہیں پاؤں گا یہاں پر. آخر انسان بھی شرم کھاتا ہے کہ آخر اب کتنا کچھ بولے انسان. اب آخری کام یہ ہے اس کو جا کے کوئی روایتوں میں آپ لوگ پڑھیے کسی طریقے سے. لیکن میں عرض کر دوں زمانہ اس کا مطلب ہے یہ بھی آئے گا. میں نے بتایا کچھ جگہوں پر تو آ چکا, مغرب زمین میں تو آ ہی چکا, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. ہمارے ملک کے اندر کچھ شہروں میں کچھ علاقوں میں ہو چکا. اب ڈر یہ ہے کہ جس طرح ساری برائیاں اوپر سے نیچے آتی ہیں, یہ پتہ نہیں ہماری کلاس کو نہ پہنچ جائے کہیں. اس خاطر مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کر لیجیے, ورنہ یقین فرمائیے بہت وقت نہیں لگے گا. میں ابھی تھوڑا, دیکھیں ہماری فیلڈ ہے سوشل سائنسز, ہم نے پولیٹیکل سائنسز میں اپنی اسٹڈیز کی ہیں, اسلامیات میں تو کی ہیں جو کچھ کمنٹ کیا ہے. سوشل سائنسز میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ سوسائٹی کا پیٹرن کہاں سے کہاں موو کر رہا ہوتا ہے. پیٹرن بنتا کیسے ہے, برائی کہاں سے آتی ہے, اچھائی کہاں سے آتی ہے. سوشل سائنسز کے پیٹرن کے حساب سے, اب خدا میں مجھے غلط کروا دے, یہ جو کچھ حالت اس وقت اوپر ہو رہی ہے یہ 5 سے 10 سال میں نیچے آ جائے گی. اس وقت اگر یہ بیچ والے نہ ہلے تو 5 سے 10 سال میں نیچے آ جائے گی. یہ میں تھوڑا بہت جو سوشل سائنسز جانتا ہوں اس کو جان کے آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک نسل 30 سال لگتی ہے, ایک پوری نسل چینج ہونے میں 30 سال لگتی ہے. اکیڈمکس میں 15 سال بچے نے گزارنا ہوتا ہے. اکیڈمکس میں جو لوگ اس وقت ماہر ہیں وہ اس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مجھے 10 سال بدقسمتی سے اور دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ مصیبت آ جائے گی. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اور میں کتنا اپنی اولادوں کو اس مصیبت سے نکال پائے اور کتنا اس معاشرے کے اندر محنت کر پائے. ورنہ آپ سوچیے اگر یہ معاشرہ خراب ہو گیا تو میرے اور آپ کے بچے کہاں بچ پائیں گے, پھر کتنا ایمان ان کے اندر مضبوط ہوگا کہ وہ بچیں گے. اس بات کو دیکھ دیکھ کر دل کڑتا ہے کہ کچھ ہونا پڑے گا ورنہ اس وقت معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. تو وہ جو جنسی گمراہی کے اوپر ہے اس کو ہم یہاں بیان نہیں کر پائیں گے. ہم نے عرض کر دیا یہ عالم روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر تو انسان مثلا جو کچھ لکھا ہوا اس میں کچھ ایک آدھ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کہا کوئی رات کا انتظار نہیں کرے گا, کوئی تنہائی کا انتظار نہیں کرے گا. ہم جانتے ہیں مغرب زمین میں ہو چکا ہے, ان علاقوں میں تو ہو چکا ہے, یہاں پر بعض جگہ ہو گیا ہے. اب پھر وہی بدقسمتی ہے, اب افسوس ہوتا ہے کہ یہ حیوانیت پھیلتی جا رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس حیوانیت کو پھیلانے کے آلے کار ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. اب کیا بچنا ہے, کس طریقے سے بچنا ہے, سوائے یہ کہ اللہ کی کوئی خاص رحمت کسی خاص تعلق کے نتیجے میں اس معاشرے کے اوپر آ جائے تو ہو جائے, ورنہ بڑا مشکل کام ہے. اس سے آگے بڑھیے تو اب اس زمانے کے معاشرے کے اندر کلاسز ہوتی ہیں, ایک وہ جس کو ہم لوگ ہمارے یہاں مثال کے طور پر سپیریئر کلاس کہتے ہیں. اس علاقے کی اس زمانے کی سپیریئر کلاس کیسی ہے, تو اس زمانے کی اب وہ سمجھ لیجیے جو 20% اوپر والے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, یہ روایت دیکھیے گا. یاکلون طیب الطعام والوانها ويركبون الدواب ويتزينون بزینة المرأة لزوجها ويتبرجون تبرج النساء وزيهم مثل زي مملوك جبابرة. کہا یہ لوگ بہترین کھانے کھا رہے ہوں گے, بہترین مزے لے رہے ہوں گے, بہترین سواریوں پر سواری کر رہے ہوں گے, ایسے اپنے آپ کو خوبصورتیاں دے رہے ہوں گے جیسے عورتیں مردوں کے لیے شوہروں کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہی ہوتی ہیں. یتبرجون تبرج النساء, عورتوں کی طرح خوبصورت ہو کر اترائیں گے. یعنی ہمارے یہاں کی داستان میں مثلا ہم کہیں گے جیسے عورتیں میک اپ کرتی ہیں مرد اس طرح میک اپ کریں گے, جس طرح کوئی عورت حلال فضا میں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر کے خوش ہوتی ہے، یہاں مرد ایک دوسرے کے لیے میک اپ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے. وَزِيُّهُمْ مِثْلُ زِيِّ مَلُوكِ جَبَابِرَةٍ، اور ان کی جو عمومی حالت ہوگی جیسے بادشاہوں کی حالتیں ہوتی ہیں، بادشاہوں کی طرح چل رہے ہوں گے. کبھی مستکبرین کی محفل میں میں تو جانا چھوڑ ہی دیا کہ کسی نہ کسی سے واسطہ ہی نہ پڑے، دیکھ کر دل کڑتا ہے سر. کبھی ان مستکبرین کی محفل میں بیٹھی ہے، ہر ایک آدمی یوں بیٹھا ہوگا جیسے فرعون بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک آدمی یوں اکھڑا ہوا ہوگا جیسے قدرت خدا نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے، یہ مالک ہے، یہ حاکم ہے. دیکھ دیکھ کر انسان کڑتا ہے کہ یہ اندر سے کتنا جانور ہے، یہ اس کو نہیں پتا خدا کتنی طاقت رکھتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کی حیثیت ایک مچھر اور ایک کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اکڑ ایسے رہا ہوگا. فرمایا زیہم مثلو زی ملوک جبابرہ، ظالم بادشاہوں کسی صورت میں یہ نظر آئے گا. اس کے بعد سنیے، ہم منافقو ھذہ الامہ فی آخر الزمان، یہ آخر الزمان میں اس امت کے منافق ہوں گے. شارب القہوات، یہ شراب پینے والے ہوں گے. لائبونا کے بالکعاب، جوا کھیلنے والے. راکبونا للشہوات، شہوتوں کے اوپر سوار ہو جانے والے. تارکونا للجماعات، مسلمانوں کے گروہوں سے جماعتوں کو ترک کرنے والے. راقدونا عن الاتمات، عبادت کے وقت سو جانے والے. مفرعونا بالغدوات، صبح کی نماز کے وقت خاص کر سستی کرنے والے. کیا بچا؟ اور فرمائیے کون سی بات نہیں ہو رہی پاکستان میں، کراچی میں کون سا جملہ ایسا ہے جو نہیں ہو رہا؟ اور آپ کہیں گے ایک آدھ آدمی، نہیں ایک آدھ آدمی کے نہیں، کلچر یہی کلچر ہے. آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہاں پر کلچر یہی کلچر ہے. اوپر ہو گیا ہے، نیچے کب پہنچے گا؟ یہ ڈر ہے. اس کے بعد لکھا ہے ایک اور روایت کے اندر، ينفق الرجل من ماله في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤخذ عليه ويمنع اليسير في طاعة الله. اگر فسق و فجور میں خرچ کرنے کی بات آئے، اتنا خرچ کرے گا جس کا کوئی حساب نہیں، اور کوئی نہیں پوچھے گا اتنا کیوں خرچ کر دیا. اور اگر اللہ کی طاعت میں خرچ کرنا ہو تو تھوڑے سے پر بھی گریز کرے گا. مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے. اب عیناً دیکھ لیجیے جملے میں کوئی یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہو رہی. یہ آخر الزمان ہے، لکھا ہے منافق و عہد الامہ فی آخر الزمان، یہ آخر الزمان میں اس امت کے منافقوں کی حالت ہے. یہ کہاں بسے ہوئے ہیں؟ یہ شہروں میں بسے ہوئے ہیں، یہ جہنموں میں نہیں رہ رہے، یہیں پہ رہ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ اپنی اپنی زندگی کے لیے؟ کیا کیا نہیں کرتے. میں جا کر اب تعجب کرے گا انسان، دیوانہ ہونے لگتا ہے یہ جس حساب سے خرچ کرتے ہیں. اور کسی غریب کی زندگی کو دیکھتا ہے تو شرمندگی سے مر جاتا ہے کہ اس کا تو ایک دن کا خرچہ اتنا ہے جس سے پتہ نہیں کتنے غریب گھرانوں کے مہینے چل جائیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، ظاہر ہے کس کیوں کوئی دیکھے گا. یہ تو چلے ان کی حالت ہو گئی جو سپیریئر کلاس کہہ رہی ہے اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں معاشرے کو چلانے والے. عوام کی کیا حالت ہوگی؟ عوام کی حالت بڑی عجیب لکھی ہے، دیکھیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا ان میں جملوں میں، روایتوں کے جملوں میں بعض اوقات اس طرح سے لکھا ہوتا ہے ایک وقت آئے گا. جب یہ لکھا ہو نا ایک وقت آئے گا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آخری وقت سے کتنا پہلے کی بات ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا ممکن ہے آخر الزمان سے 100 سال پہلے کی بات ہو. پھر کہیں لکھا ہوتا ہے یکونو فی آخر الزمان، آخر زمان میں ایسا ہوگا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ اس کا مطلب ہے ظہور امام سے بہت پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، بالکل نزدیک نزدیک کی کہیں باتیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ لکھا ہوتا ہے اس وقت یہ ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ بالکل متصل ہے، اس کا مطلب ہے یہ ظہور سے بالکل لگی ہوئی کی بات ہے. اب یہ آیت الساعات شروع ہو رہی ہے، اس وقت یہ ہوگا، اس کا مطلب ہے اب یہ بالکل لگے ہوئے کی بات ہے، یہ بالکل ٹائم نزدیک آ گیا ہے. لکھا ہے الساعہ اس وقت میں، تکونو عند خبث الامراء مداہنۃ الفقراء ونفاق العلماء. اس وقت میں امراء حکام سب کے سب خبیث ہوں گے، باطن میں پست ہوں گے، باطن کے اندر پست ہوں گے. اچھا یہاں پہ باطن کا معاملہ کیا، ظاہر میں بھی پست ہے، ظاہر میں بھی پست ہیں باطن میں بھی پست ہیں. وَمُدَاهِنَةِ الْفُقَرَاءِ, فقراء بے حیا ہوں گے. اگلی سے سن, وَالنِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ, علماء منافق ہو جائیں گے. اس وقت, اس کا مطلب یہ چند سالوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ. اب مجھے بتائیں ان میں سے کون سی چیز نہیں ہوئی ہے, کون سی چیز نہیں ہوئی ہے. وَإِذَا صَدَقَتْ أُمَّتِي النُّجُومِ وَكَذَبَتْ بِالْقَدْرِ, میری امت, رسول خدا اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا انسان سوچتا ہے اس موقع پہ رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں, اس وقت کہنا پڑ رہا ہے میری امت کیا دل پہ گزر رہی ہوگی کہ میری امت کہاں پہنچ گئی. وَصَدَقَتْ أُمَّتِي, وَإِذَا صَدَقَتْ أُمَّتِي النُّجُومِ وَكَذَبَتْ بِالْقَدْرِ, میری امت نجومیوں کی بات کو سچا سمجھے گی, اللہ کی قضاء و قدر کا انکار کر دے گی. وَذَلِكَ حِينَ يَتَّخِذُونَ الْكِذْبَ طَرَفًا, اور یہ اس وقت ہوگا جب جھوٹ کو مہارت سمجھیں گے. آج کتنے پیشے ایسے ہیں جن میں مہارت یہی ہے. پیشوں کا نام لے لیجئے, آپ کے سامنے ہیں کتنے پیشے ایسے چاہیے جس کے اندر مہارت یہی ہے, جھوٹ کتنا اچھا بولتا ہے. والامانت مغنما, امانت کو غنیمت سمجھیں گے, کسی نے رکھوا دیا دے دیا بس اب بھول جائے اب کچھ نہیں ملنا. وزکات مغرما, پیسہ اللہ کی راہ میں نکالنے کو اپنے لیے لاس سمجھیں گے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں چینل ایسا ہو خمس کا جس ہاتھ جائے گھوم کر دوبارہ واپس آئے, نہیں ہو رہا. کون نہیں جانتا کہ ہو رہا ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے خمس کو نقصان سمجھا, کہیں جائے کیوں, خمس نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے یہ کرو گے پھر یہ ہوگا. وہ زکات مغرما, زکات کو نقصان سمجھا. والفاحشتا اباحا, فاحش کو, فاحشا کو مباح سمجھ لیا. اب دیکھیے مثلا وہی تصویر جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک شریف خاندان اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا ہے, اگر رسول اللہ کے زمانے میں دکھائی جا رہی ہوتی, وہی تصویر, بالکل وہی تصویر جو اس وقت ایک شریف خاندان بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیتا ہے, وہ رسول اللہ کے زمانے میں دکھائی جاتی تو اس کو کیا کہتے, فاحشہ. اب کیا کہتے ہیں, مباح ہے. روایت آپ کے سامنے ہے, اسی لیے میں لکھ کے لیا کہ آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے. یہ دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگ خاموش کیوں ہیں, کیوں نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ عصا ہے, یہ وہ وقت ہے. اس کا مطلب ہے بہت نزدیک ہے, اس کا مطلب ہے بہت نزدیک آ گیا ٹائم, یہ ہو گیا ہے. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہوئی. اچھا مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے سو میں سے ایک آدمی نے کیے, نہیں بھائی سو میں سے نوے کر چکے ہیں یہ سب کچھ, کہاں کی بات ہو رہی ہے یہ. والفاحشتا اباحا والعبادتا تکبرا واستطالتا علی الناس, عبادت کرے گا تو لوگوں پر تکبر اور منت بتانے کے لیے. عبادت کرے گا تو لوگوں سے کہے گا ہم ہیں عبادت گزار, ہم یہ کرتے ہیں, یوں سمجھے گا اب لوگ میرا احترام کریں. کیوں, کیونکہ میں عبادت گزار ہوں. لوگ خود کریں علیحدہ معاملہ ہے, یہ مانگے گا اپنی عبادت کے سلے میں. عبادت بھی اس لیے ہوگی, دل سمجھ میں آئے گا, کہیں سے نورانیت بھی نہیں نظر آئے گی. اب اپنی تاریکی میں گھومتے چلے جائیں گے, کچھ سمجھ میں نہیں پائیں گے حق پہ جا رہے ہیں یا باطل پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا فَيَتِيهُونَ فِيهَا كَمَا تَحَتِ الْيَهُودِ, تو جس طرح یہودی 40 سال گھومتے رہے تھے یہ بھی گھومتے رہیں گے. صبح سے شام ہو جائے, یہودی کیسے گھومتے تھے بنی اسرائیل, صبح سے شام ہو جاتی تھی, صبح کو جس پوائنٹ سے شروع کرتے تھے رات کو دیکھتے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا, ہم ادارے بنائیں گے, مسجدیں بنائیں گے, امام بارگاہ بنائیں گے کہ دینداری پھیلے گی, ایک کے 40 بنا لیں گے, آخر میں دیکھیں گے دینداری میں وہیں کھڑے ہیں جہاں 40 سال پہلے تھے, اگر خوش نصیب ہوئے, ورنہ پیچھے جا چکے ہوں گے. دیکھ لیجیے جملہ یہ لکھا ہے, فَيَتِيهُونَ فِيهَا كَمَا تَحَتِ الْيَهُودِ, اسی طرح گھومتے رہیں گے بے مقصد جیسے یہودی بے مقصد گھومتے رہے تھے. اب ایک اور روایت اس سلسلے میں دو اور روایتیں عرض کرنا چاہوں گا, آپ تھوڑا سا وقت میں لیجیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. یاتی علی الناس زمانن، ایک وقت انسانوں پر ایسا آئے گا، ہمہم بطونہم، ان کا سارا ہم و غم ان کا شکم ہوگا. کیا مطلب؟ مادہ پرستی، مادے کے اوپر سوچیں گے. وشرفہم متاعہم، ان کی عزت اور ذلت ان کی مال و دولت ہوگی، جس کے پاس دولت زیادہ عزت زیادہ. قبلتہم نساؤہم، ان کا قبلہ یعنی جس کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہیں گے، ہر وقت اس طرف دیکھتے رہیں گے، وہ کون ہوں گی؟ عورتیں، جنسی شہوتوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے. دینہم دراہمہم و دنانیرہم، ان کا دین، دین وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر انسان چلتا ہے، جس کی خاطر انسان زندگی گزارتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے درہم اور ان کے دینار، ان کی ساری حکمت عملی اس بات پر ہوگی میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، ساری زندگی بس یہی سوچتے رہیں گے، ان کا دین یہی ہوگا. اب سنیے، اولئک شر الخلق، یہ بدترین مخلوق ہوں گے. لا خلاق لهم عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اچھا اب پھر بتائیے، ان میں سے کون سی کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ہو رہی؟ فرمایا تھا ایک روایت کے اندر کہ اگر تم معاشرے میں جاؤ، 20 آدمیوں کے چہروں کو دیکھو اور ان میں سے خدا سے ڈرنے والا کوئی نہ ملے تو سمجھ لو فتنہ آ چکا ہے. اب مجھے بتائیے، معاشرے میں نکلوں کتنے چہرے دیکھوں گا تو ایک خدا کو ڈرنے والا ملے گا مجھے؟ 20 روایت نے لکھا تھا، چلیے 200 لگا لیجئے، 200 پہ مل جائے گا اللہ سے ڈرنے والا. اب تجار پیشہ لوگوں کے لیے ایک روایت، اس زمانے میں تاجر کیا ہوگا؟ عجیب ہے. ابھی اس کے اوپر بعد میں دیکھیے، کل اگر مجھے موقع ملا تو میں معاشرے کے ایک اور حصے کا کردار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تاجر پیشہ کیسا ہوگا؟ وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ اِذَا مَرَّ بِهِ يَوْمٌ وَلَمْ يَكْسِفْ فِيهِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ مِنْ فُجُورٍ اَوْ بَخْسِ مِكْيَالٍ اَوْ مِيزَانٍ او غشیان حراب او شرب مسکر سارا کئیبا حزینا یحسب ان ذلک اليوم علیہ ضیعہ من عمرہ. تو میں ایسا وقت دیکھو گے جب ایک انسان ایک دن گزارے گا اور اس دن کوئی بڑا گناہ نہ کرے تو سمجھے گا یہ دن ضائع ہو گیا. اب وہ بڑے گناہ کی تشریح کی ہے، کہا ایسا وقت، ایسے لوگ دیکھو گے ایک دن گزرے گا اور اس میں کوئی بڑا گناہ نہ کرے تو سمجھے گا دن ضائع ہو گیا. کون سا گناہ نہ کرے؟ من فجور، یا تو کوئی کھلا گناہ کرے گا. فجور اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں لوگ چھپاتے بھی نہیں ہیں، کھلا گناہ. مثلا ایک آدمی نعوذ باللہ شراب پیتا ہے، کھلے عام پیئے، اس کو ہم کہتے ہیں فجور. ایک دن ایسا گزر جائے جس دن کوئی کھلا گناہ نہ کرے، کہہ گا یہ سزا ہو گیا. اور بخس مکیال، وزن کم کر دے، کہ ایک دن ایسا گزر جائے جس میں وزن کم نہیں ہوا، بیچنے میں پورا وزن دینا پڑا، کہہ گئی تو دن ضائع ہو گیا. او غشیان حرام، یا ایسی ملاوٹ جو حرام ہو، ایک ملاوٹ، ایک دن ایسا گزرا جس دن ملاوٹ نہیں کر پایا. یا شرب مسکرن، ایک دن شراب نہیں پی تو کہے گا آج کا دن تو بیکار گیا. سارا کئیبن حزینہ، اتنا افسوس کرے گا جیسے پتہ نہیں کسی کے ماتم میں بیٹھا ہوا ہے. یحسب ان ذلک الیوم علیہ ضیعت من عمرہ، گمان کرے گا جیسے یہ دن تو اس کی زندگی میں سے تلف ہو گیا ہے، یہ دن تو بچا ہی نہیں. اب فرمائیے یہ صورتحال ہے آخر الزمان کی. اچھا اب مجھے عجیب سا نہیں، عجیب نہیں لگ رہا، آخر الزمان یہی والا زمانہ، اور کون سا زمانہ؟ یعنی ان روایتوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو معاشرے پر حاکم نہیں ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے دو آدمی کر رہے ہیں 100 میں سے، 4 آدمی کر رہے ہیں، 10 آدمی کر رہے ہیں، ان میں سے مجھے کوئی ایک جملہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو معاشرے پر حاکم نہیں ہے، حاکم ہوئے ہوئے، حاکم فکر یہی ہے. تو پھر یہ آخر الزمان نہیں ہوا. اگر یہ آخر الزمان ہے اس کا مطلب ہے تعداد اور کم ہوگی، اس کا مطلب ہے ابھی اور چھٹنے ہیں، کیونکہ آخر الزمان میں دنوں پر لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے، دنوں پر لوگ کم ہو رہے ہوں گے. میں نے عرض کیا روایت میں لکھا ہے، آج اتفاقاً ایک آیت اللہ کا درس اخلاق دیکھ رہا تھا، ان کے درس اخلاق میں اسی روایت کو کوٹ کیا گیا تھا کہ ہاں اس طرح سے ہوگا آخر الزمان میں، دنوں پر روز کم ہو رہے ہوں گے، رات کو مومن صبح کو فاسق، صبح کو مومن رات کو فاسق. ہر دن اور رات پر مومن کم ہوتے چلے جائیں گے. اگر یہ وہ زمانہ ہے جو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ میں سے تعداد کم ہو رہی ہے. اب کس نے بچنا ہے؟ اس نے بچنا ہے جو اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو شدت کے کنٹرول میں لے جائے. اب سستی کا وقت نہیں ہے, اب شدت کے ساتھ کنٹرول کا وقت ہے. آپ کہیں گے ممکن ہے ہم نے شدت کے ساتھ کنٹرول کیا اور اگلے 15-20 سال میں بھی مولا کا ظہور نہیں ہوا, تو کیا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان ہوا؟ ایمان تو بچا کے لے گئے نا. زیادہ سے زیادہ 15 سال کا نقصان, مثلاً یہ وہی نقصان وہی کہے گا جو یہ آخری روایت والا تھا. یہ نقصان نہیں ہوا, اچھائی کمائی 15 سال کے اندر. اگر میری عمر 40 سال ہے, میں سوچتا ہوں کتنا زندہ رہ لوں گا مادی اعتبار سے. ایوریج ایج جو ہے وہ 63-65 ہو جائے گی. چلو فرض کرو میں نے آج سے شدید ترین اپنے اوپر پابندیاں لگانی, کتنے سال پابندیاں لگائیں؟ 20 سال. فرض کیجیے مولا کا ظہور 20 سال میں بھی نہیں ہوا, خدا نہ کرے. اب میں نے کیا نقصان کیا؟ کوئی نقصان نہیں. اللہ کی اطاعت میں آگے ہی بڑھانا, پیچھے تو نہیں ہٹانا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا چند گناہ میں آسانی کی وجہ سے مبتلا ہو سکتا تھا, سختی میں ڈال کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیا, تو کوئی حاصل ہی کیا؟ کوئی نقصان تو نہیں کمایا؟ آپ کو بھی یہی پیغام دیں گے. جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے سوچیں گے. کوئی کہ بھائی یہ 10-15 سال 20 سال میری اور آپ کی زندگی میں رہ گئے, اس میں چلو سختی کر لو. کوئی ممکن ہے جوان ہو کہ ہمیں 40 سال باقی ہے, مجھے بتاؤ نقصان کیا کرو گے؟ کوئی نقصان ہوگا اس میں؟ کسی نے چھٹے امام کے پاس آ کر کہا کہ اگر جنت ہوئی تو آپ کو فائدہ ملے گا, اور اگر نہیں ہوئی تو آپ کی دنیا بھی گئی, آخرت میں بھی آپ نے کچھ بھی نہیں ملا. جنت امام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر جہنم ہوئی تو کیا ہوگا؟ تم نے 20 سال مزے لیے اور پوری زندگی برباد کر لی. میں نے 20 سال تھوڑی سی سختی اٹھائی, اس میں بھی کوئی میں نے نقصان نہیں اٹھایا. اس 20 سال میں تم مطمئن نہیں رہو گے, میں مطمئن رہوں گا. تمہارے دل پہ اطمینان نہیں آئے گا, تم مزے بھی لوگے تب بھی اطمینان نہیں آئے گا. میں سختی اٹھاؤں گا پھر بھی اطمینان میں رہوں گا. اور اگر قیامت آ گئی, جہنم آ گئی, اب ہم یہی سوال اپنے آپ سے کر لیں. وہی کہ فرض کرو 25-40 سال سختی جھیل لی, چلو سختی جھیل لی, بتاؤ نقصان کیا کیا؟ یہ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ چند سال کی زندگی پر رسک لے رہے ہیں؟ اگر انہی چند سالوں میں کچھ ہونا ہے, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ فتنہ انہی چند سالوں میں غبرا مظلمہ, ایسا فتنہ چھا جانے والا, تاریخ لگ رہا آنے والا ہے. اگر کوئی ایسا فتنہ آنے والا ہے, ابھی کوشش نہ کروں. ایک دفعہ فتنہ چھا گیا پھر حق نظر نہیں آئے گا, پھر باطل سے کوئی ڈسٹنگوش نہیں کر پائے گا حق اور باطل کو. ابھی کچھ کرنا ہے تو کر لو. اور ابھی بھی میں بتا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ تو اس فتنے کا شکار ہو چکے. اب جو بچے کھچے رہ گئے یہ اپنے آپ کو بچانے کسی طریقے سے, ورنہ مصیبت آ جائے گی. اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن سے عرض کیا, حق اور باطل کا مارکا اگر فتنے کی حالت میں ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا. کربلا کا مارکا میدان کربلا میں ہو رہا تھا, کوفیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کربلا کا مارکا ہو کیا رہا ہے. یہاں پر کائنات کا سب سے بڑا جہاد ہو رہا تھا باطل کے خلاف, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جس کو سمجھ میں آ بھی رہا تھا تو ہمت نہیں کر پا رہا تھا. کیوں ہمت نہیں کر پا رہا تھا؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. جو میدان میں کھڑا ہوا امام کی مظلومیت کو دیکھ رہا تھا وہ آواز نہیں دے رہا تھا. جانتا تھا کہ اسی نبی کا نواسا ہے جس کو میں تشہد میں شہادت میں گواہی دیتا رہتا ہوں. سب جانتے تھے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں تھی. اور سید الشہداء نے تو ساری حجتیں پوری کر دی تھی. سید الشہداء نے اسی لیے بہت سارے کام کربلا کے میدان میں ایسے کیے تھے, کوئی یہ نہ کہے مولا میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. مثلا کوئی یہ نہ کہے مولا میں تو صحابی رسول نہیں تھا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم صحابی رسول نہ ہو, شاید تم میں سے کوئی ایسا ہو جو کہے میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. یہ بتاؤ انسانیت سمجھتے ہو؟ انسانیت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ اگر انسانیت جانتے ہو, عاشور کے دن فرمایا اے دشمنوں تم جو میری جان لینے کے در پہ ہوئے ہوئے ہو, تم جو میرے گھر کو تباہ کرنے آئے ہو, یہ بتاؤ میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے کیا؟ اب سید الشہداء کیا کہتے کہ جب تمہارا لشکر 1000 کا چھوٹا سا تھا, میرے اصحاب نے کہا تھا ان پر حملہ کر دے مولا ہم پانی تک پہنچ جائیں گے, تو میں نے کہا تھا میں شمشیر پہلے نہیں اٹھاؤں گا. سید الشہداء کہہ سکتے تھے. سید الشہداء نے کہا یہ بتاؤ میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے؟ پھر ایک موقع پر عجیب طرح سے فرمایا کہ میں نے تمہارا کوئی مال چھینا ہے تم سے؟ یعنی فرمانے میں نے تو تمہاری دنیا میں بھی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, تو تم میری اولاد کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ اب کوئی سید الشہداء کی طرف دیکھیے تو بخدا اپنی جان نہیں بچانا چاہ رہے تھے, سامنے والوں کی جان بچانا چاہ رہے تھے کہ میری جان لے کر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے, مجھے تو خدا کی طرف جانا ہے, میں تو جاؤں گا, تم اپنے لیے کیوں عذاب اٹھا رہے ہو؟ تم مولا دشمنوں کو بھی نجات دلانا چاہ رہے تھے. بنی اسد جب آخری دفعہ آئے اور بنی اسد نے کہا کہ ہم آپ کی نصرت اس طرح نہیں کر پائیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو مولا نے کہا دیکھو پھر ایسا کرو اتنی دور چلے جاؤ جب میں کہوں حل من ناصری انصرنا تمہارے کان میں آواز نہیں آنی چاہیے. اگر تمہارے کان میں میری آواز گئی اور تم نے میری ندا کو لبیک نہیں کہا تو پھر تمہیں خدا بہت شدید عذاب کرے گا. بنی اسد بچ گئے اسی وجہ سے. اب میدان کربلا کے اندر آئیے, سید الشہداء نے انسانیت کی آخری آواز دی, حل من ناصری انصرنا. مولا کہہ رہے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا تو نہ پڑھاؤ, تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے تو نہ ہو, یہ بتاؤ ایک آدمی کی اولاد خطرے میں ہے اس کو مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک غیرت دار کی خواتین خطرے میں ہیں, ان کی نصرت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب اس کے بعد ایک آخری حجت پوری کرنی تھی, بچے کو اٹھا کر لے آئے, کہا اے انسانو یہ بتاؤ تم انسان ہو, تمہارے سینوں کے اندر انسان کا دل ہے, تو یہ بتاؤ ان چھ ماہ کے بچے کا کیا گناہ ہے, اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ بچے کو ہاتھ پر اٹھایا, ارے اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے فرحمو حالت طفل صغیر, اس چیر غار بچے پر تو رحم کرو. ابو عمر ابن زاد نے دیکھا فوج کے اوپر کوہرام بپا ہے, لوگ منہ بھیر بھیر کر رو رہے ہیں. ارملا سے کہتا ہے اقطاع کلام الحسین, حسین کی آواز کو کاٹ دے. اب ارملا کا تیر چڑھا, اب ایک وار ہوا اور آسمانوں میں کوہرام بپا ہو گیا, سب چلانے لگے اے خدایا تیری بارگاہ میں چھ ماہ کے بچوں کی قربانیوں کا ذکر رہی ہے, تو بڑوں کی قربانی لیتا ہے پروردگار, یہاں چھ ماہ کا بچہ قربان ہونے والا ہے. اب پروردگار فرمائے گا یہ ذبح عظیم ہے, یہ میرا حسین ہے, نوح کے زمانے سے کریا کروایا ہے, ختمی مرتبہ سے کریا کیا ہے, یہ حسین ہے جو قربانی دے رہا ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کٹن وقت میں, اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کی ہدایت فرما. اے پاک پروردگار اس زمانے کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد قرآن و اہل بیت کی ہدایت میں ہماری زندگیوں کو کامرانی اور سعادت سے ہمکنار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.